کریں ایک حد تک جو تین مجالس میں ہم نے بیان کیا اپنے زمانے کی معرفت کے سلسلے میں جو تھوڑے بہت جو اشارے ہو سکتے تھے وہ بیان کیے, اس کے علاوہ جو مزید ذمہ داریاں بیان کی جائے گی اس کے ذیل میں اس کے لابلائے کلام میں مزید معرفت کے سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کی جائے گی. دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کی ہم اپنے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یبدیه العطاء والجود وإذ کل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال سبحانه في مورد آخر فانتظروا إني معكم من المنتظرين ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات محمد وعلى محمد.
ہماری گفتگو غیبت امام میں ہماری ذمہ داری اور گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ یہ بیان ہو گیا کہ جس ہستی جس شخصیت جس ذات سے متعلق ہماری ذمہ داری کی گفتگو چل رہی ہے وہ کیا عظیم ذات ہے وہ کیا عظیم ہستی ہے خداوند متعال کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کے بعد یہ وہ ہستیاں ہیں بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کی وہ ہستی ہے کہ جن سے بڑھ کر جن سے ان سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت آج کے دور میں کوئی ایسی ذات نہیں جس سے ہم اپنا ان کے ساتھ کوئی رابطہ بنا سکیں ان کے ساتھ کوئی ارتباط برقرار کر سکیں. اور یہ جو رشتہ اور یہ تعلق بیان کیا گیا اس سے اجمالی طور پر ہمارے زمانے کی امام کی ایک معرفت ہمارے سامنے آ گئی. اور جو پہلی ذمہ داری بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو. اجمالی طور پر کچھ حد تک گفتگو ہو گئی اور مزید اجمالی طور پر ظاہر ہے یہ وہ عمیق اور وسیع معرفت ہے کہ جو ایک عشرے دو عشرے دس عشرے ہزار عشرے بھی اس کے لیے ناکافی ہے کہ کوئی انسان یہ ادعا کر سکے کوئی مصنف کوئی مؤلف کوئی خطیب ادعا کر سکے کہ ہم نے معرفت امام کا درس دے دیا. یہ معرفت امام کا درس دینا, معرفت امام کا درس لکھنا, معرفت امام کا درس تعلیف کرنا, تصنیف کرنا یا خطابے میں لے کر آنا, یہ تو دور کی بات ہے. اس سے پہلا ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان تصنیف سے پہلے, تعلیف سے پہلے, خطابے سے پہلے, تقریر سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے ادراک کا, فکر کا, تصور کا اور شناخت کا, کہ جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتا ہے. جب وہ دوسرا مرحلہ جو بات کا مرحلہ ہے, اس سے جو پہلا مرحلہ ہے جو ادراک کا مرحلہ ہے, تصور کا مرحلہ ہے, آج تک کوئی انسان, کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی مجتہد, کوئی مرجع ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ ادعا کیا ہو کہ وہ یہ ادعا کرے کہ میں نے امام کو پہچان لیا, میں نے امام کو جان لیا, امام کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی. یہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں, کوئی بھی ایسا مومن نہیں, کوئی بھی ایسا فقیہ, کوئی بھی ایسا عالم نہیں. وہ علماء کی جن کی ساری زندگی, اول بلوغ بلکہ قبل بلوغ سے لے کر مرتے دم تک ساری زندگی انہی معارف الہی, علوم اہل بیت اور معرفت اہل بیت کے ذیل میں اور ان کے لکھنے, تعلیف, تصنیف اور تشکیل کے درمیان جن افراد کی زندگی گزری, کہ جن کی ساری زندگی صرف یہ لکھتے ہوئے گزر گئی کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی, قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قال الامام باقر علیہ السلام, قال الامام جعفر صادق علیہ السلام, ساری زندگی جن افراد کی, ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر, جن افراد کی ساری زندگی یہ کہتے کہتے گزر گئی, وہ بھی اس معرفت کے ذرہ برابر کو بھی, جو معرفت واقعی ہے اس کے مقابلے میں ذرہ برابر کی معرفت کو حاصل نہ کر سکے. تو ہم کہاں سے یہ ادعا کر سکتے کہ اس مختصر سی گفتگو میں ہم معرفت امام کے سلسلے میں کوئی گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور لا بلائے کلام میں اب ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس عظیم ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ وہ ذات ہے کہ جن کے سامنے آئمہ کے عجیب و غریب اقوال, آئمہ سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اور عجیب روایات ہمارے سامنے آتی ہیں, کہ انشاءاللہ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. پس پہلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ جس حد تک, یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان نا امید ہو جائے, یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اس پروندے کو, اس فائل کو, اس کتاب کو بند کر دے کہ ہم تو معرفت امام کو حاصل نہیں کر سکتے, لہذا اس کتاب سے کو, اس کتاب کو بند کر دیا جائے. نہیں, کبھی بھی اس قسم کی جب گفتگو کی جائے تو کبھی بھی یہ مقصد نہیں نکالا جاتا ہے, بلکہ ہماری واجب, دیکھیے میں نے شروع کی کل یا پرسوں کی گفتگو میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں اس میں سے بعض مستحب اور بہتر ہیں جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اور بعض واجب ضروریات میں سے ہیں, بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جو واجب ہے, بعض ایسے وظائف, بعض ایسی تکالیف, بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں ہمارے زمانے کے امام سے ریلیٹڈ ہمارے کاندھوں پر, کہ جن کو حاصل کرنا, جن کو ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے, بہتر نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اس میں سے جو پہلی ذمہ داری بیان کی گئی, یعنی شناخت امام, معرفت زمانہ, امام زمانہ, یہ جو پہلی جو ذمہ داری بیان کی گئی یہ مستحب نہیں ہے, یہ بہتر نہیں ہے, بلکہ ہر مومن کے لیے, اگرچہ یہ مومن تو میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مومن ان کو مانتا ہے, ورنہ ہر انسان کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے شیعہ استعشری ہو, چاہے غیر شیعہ استعشری ہو, ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے. جس طریقے سے اگر کوئی شخص خدا کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر جاتا ہے تو کس طریقے اس کی موت کفر کی موت ہے, اسی طریقے سے امام کی موت اور بالخصوص اپنے زمانے کی امام کی موت, اس لیے کہ وہ حدیث نبوی کہ جس کو میں نے چار, یہ چوتھی آج کی گفتگو ہے کہ جس میں میں نے اس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے, وہ حدیث نبوی کہ جو منقول ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ نبی ارشاد فرماتے, نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ, یہ وہ حدیث معروف و مشہور حدیث ہے کہ جب بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے متعلق گفتگو پروگرام جشن وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس حدیث کو ضرور و ضرور مقرر اس حدیث سے اس حدیث کو استعمال کرتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جو مشہور و معروف حدیث ہے من ماتا ولم یارث امام زمانہ, کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو ماتا میتتا جاہلیہ, اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, اس کی موت کفر کی موت ہے. یہ حدیث نبوی ہے اور اتفاق سے یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو فریقین نے, جس طریقے سے حدیث غدیر کے بارے میں ہم نے کل بیان کیا کہ حدیث غدیر وہ حدیث ہے کہ جس کو فریقین یعنی اہل تشیع اور اہل سنت دونوں گروہ کے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, اسی طریقے سے حدیث من مات, اس حدیث کا نام ہے حدیث من مات یعنی من ماتا, چونکہ اس کی ابتدا من مات سے ہو رہی ہے. اس یہ وہ حدیث ہے کہ جو دونوں گروہ یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کہ دونوں گروہ کے علماء اس روایت کو قبول کرتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ ہمارے پاس یہ روایت روایت مستفیضہ ہے اور اہل سنت کیا یہ روایت روایت متواترہ ہے. ابھی فی الحال وقت میں گنجائش نہیں کہ میں حدیث کی تقسیم بندی بیان کروں کہ حدیث کی اقسام کیا ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے, لیکن تین قسم کی اقسام اس کو صرف یاد رکھ لیں, اگر کبھی موقع ملا تو کی تفصیل اپنے مقام پہ. کبھی حدیث ایک خبر ہوتی ہے خبر واحد جس کا درجہ سب سے کم ہوتا ہے, اس کے بعد جو دوسرے درجے کی حدیث ہے وہ حدیث مستفیضہ کہلاتی ہے, اور ہائی لیول ڈگری کی جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. ہمارے پاس یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مستفیضہ ہے یعنی سیکنڈ ڈگری لیول کے ذریعے سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے, اور اس سے زیادہ محکم طریقے سے اور قوی درجے کی حدیث یعنی جو حدیث متواتر کہلاتی ہے اہل سنت کیا ہے حدیث من مات یعنی من ماتا ولم یارث امام زمانی والی جو آیا حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے, یعنی ہم سے زیادہ ان کے حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ من مات اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث نبوی ہے جس سے بہت سارے مطالب استفادہ ہوتے ہیں. گزشتہ سال محمد ڈیرہ کے اشرہ میں میں نے اس حدیث کے سلسلے میں کافی بات کی تھی, کافی گفتگو کی تھی, اگرچہ بعض ایسی گفتگو ہے جو ممبر سے کی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی بعض اس حدیث سے متعلق وہ گفتگو ہے کہ جو بہرحال ممبر سے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں, لیکن یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے حدیث من مات, اور ہمارے علماء نے اس حدیث سے بہت سارے مطالب کا استفادہ کیا ہے. تو یہ حدیث بھی یہ بیان کرتی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے, اور یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو فکر ہے یعنی فکر مہدویت, یہ جو فکر ہے فکر مہدویت, مہدویت کی فکر وہ فکر ہے کہ جو فقط اہل تشیع کے نہیں ہے, یہ فکر جو فکر مہدویت ہے کہ ایک آخر زمانے میں ایک شخص آئے گا کہ جس کا نام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوگا, اس فکر کو کہتے ہیں فکر مہدویت. اسی عنوان کے ساتھ ایک تو عیسائیت بدھ مذہب اور باقی مذاہب میں بھی ایک فکر ہے کہ ایک آخر زمانے میں ایک شخص آئے گا, لیکن اسی نام کے ساتھ یعنی فکر مہدویت والا عقیدہ نام کے ساتھ, یہ مہدویت والا جو عقیدہ ہے یہ جس طریقے سے اہل تشیع کیا ہے اسی طریقے سے اہل سنت میں سنت کیا بھی موجود ہے, صرف فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص زندہ ہے, اس کی یہ شخص زندہ ہے اور گیارہویں امام کا فرزند ہے اور 1400 تقریباً 1250 سال سے یہ شخص یہ ذات حیات ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اہل سنت کیا ہے اکثر علماء کا یہ عقیدہ جو فکر مہدویت کے سلسلے میں ہے وہ ہم سے مختلف ہے, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا یہ نام ہوگا آخر زمانے میں آئے گا زندہ ہوگا, اگرچہ یہ تمام اہل سنت کے علماء کا یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ یہ بہرحال تفصیلی گفتگو ہے, کچھ ممبر سے کی جا سکتی ہے, کچھ ایسی گفتگو جو بہرحال حساسیت ہے وہ ساری گفتگو ممبر سے نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک حد تک ہم نے گزشتہ سال اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو یہ جو فکر مہدویت ہے یہ اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے اور اہل سنت کے بھی یہ عقیدہ موجود ہے, اور یہ وہ عقیدہ ہے, یہ ساری ابحاث ہے, وہ ساری گفتگو ہے کہ جس حد تک ممبر سے گفتگو کی جا سکتی ہو, جس حد تک, کیونکہ بہرحال حساسیت ہے, ایک جو حساسیت معاشرے میں موجود ہے, ظاہر ہے بالکل کھل کر تو گفتگو نہیں ہو سکتی, لیکن ایک حد تک جو گفتگو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, تاکہ اس سلسلے میں جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا طولانی عرصہ گزر جائے, اور کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنی طولانی عمر رکھتا ہو, اس سلسلے میں ہماری کچھ حد تک گفتگو انشاءاللہ اس عشرے مجالس کے سلسلے میں بھی ایک حد تک گفتگو رہے گی, کیونکہ یہ بھی ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا. تو فکر مہدویت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اہل سنت کیا ایک اصطلاح ہے, اہل سنت کے ایک جملہ ہے جو علماء اہل سنت اپنی کلام کی گفتگو کلام کی کتابوں میں لکھتے ہیں, من انکر المہدی فقط کفر, جس نے مہدی کا, یہ اہل سنت کی کتابوں کا جملہ ہے, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا, جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. یہ اہل سنت نے اپنی کلام کی جو علم کلام کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ اہل سنت کیا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہدی کا انکار کرے تو اس نے کفر کیا. تو یہ معرفت امام اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے, بالخصوص مہدویت کا اگر انکار کرے, تو وہ کفر اور جاہلیت کی موت ہوگی, اس کی موت کفر کی موت ہوگی. تو بہرحال پہلی ذمہ داری ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کریں. ایک حد تک جو تین مجالس میں ہم نے بیان کیا اپنے زمانے کی معرفت کے سلسلے میں, جو تھوڑے بہت جو اشارے ہو سکتے تھے وہ بیان کیے, اس کے علاوہ جو مزید ذمہ داریاں بیان کی جائے گی اس کے ذیل میں, اس کے لابلائے کلام میں مزید معرفت کے سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کی جائے گی. دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کی, ہم اپنے جو امام کی امامت میں جو زندگی گزار رہے ہیں غیبت کے زمانے میں, اب یہاں پر جو بھی بہرحال کافی ساری ذمہ داری ہے کہ جو علماء کرام نے بیان کی, لیکن بہرحال ان 10 روزہ مجالس میں جتنی بھی ذمہ داری کو بیان کر سکے. دوسری اور تیسری ذمہ داری وہ یہ کہ ہم اپنے اندر محبت امام زمانہ کو ایجاد کریں, اپنے زمانے کے امام کی محبت کو ایجاد کریں. میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ محبت یہ ایک بسیط چیز نہیں ہے, یعنی ایک اسٹینڈرڈ چیز نہیں ہے کہ اگر آ گئی تو بس ہو گئی, اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے, نہیں, بلکہ محبت کے درجات ہیں, محبت کے اسٹیپس ہیں, محبت کے سیڑھیاں ہیں. ممکن ہے کسی شخص کے اندر بالکل ایک نمبر ایک درجے کی محبت ہو, اور ممکن ہے بعض ایسے افراد ہو کہ جس میں 10 درجے کی محبت ہو, ممکن ہے بعض ایسے افراد ہو جن میں ہائی لیول کی درجے کی محبت امام زمانہ سے متعلق موجود ہو. یہ کون افراد ہیں؟ انشاءاللہ اب یہ بہت سارے وعدے ہوتے جا رہے, جمع ہوتے جا رہے ہیں, بس دعا کریں کہ یہ سارے وعدے نبھانے کا وقت مل جائے. یہ جو ہائی لیول کی جو محبت ہے یہ کن کے دلوں میں ہے اور کس انداز سے ہمارے سامنے آئیے, انشاءاللہ اس کی طرف بھی بہرحال اشارہ کریں گے. بس دوسری ذمہ داری وہ یہ کہ ہم غیبت امام میں بالخصوص, اگرچہ ہر زمانے کے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے اور اپنے آئمہ کی نسبت ان کے دلوں میں محبت ہونی چاہیے, لیکن غیبت امام میں کہ جو بڑا حساس زمانہ ہے, جس کی حساسیت بیان کریں گے ہم آگے جا کر, جو بڑا حساس زمانہ ہے اور جب وہ زمانہ ہے کہ جس میں گمراہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں, کس انداز سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو اس زمانے میں مومنین کی بالخصوص ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی محبت کو اپنے دل میں اس کو زندہ کریں اور اس کو روز بروز بڑھانے کی کوشش کریں. ایک چیز یعنی دوسری ذمہ داری, اور تیسری ذمہ داری ہے کہ ان محافل کو برقرار کیا جائے, منعقد کیا جائے کہ جس میں محبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایجاد کیا جائے. ان محافل کو برقرار کیا جائے, ان محافلوں کو مجالسوں کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں ان محبت کہ جو ہر مومن کے دل میں اجمالی طور پر موجود ہے, لیکن یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے بلکہ اس کے درجات ہے, اس کے بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے جو تیسری ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے, وہ ایک ایسی مجالس اور محافل کو منعقد کیا جائے. وہ محافل و مجالس کیا ہو سکتی ہے؟ وہ محافل و مجالس ہر جمعے کو کم از کم انسان ایسی محفل کا انعقاد کرے کہ جس میں مثلاً دعائے ندبہ پڑھی جائے. لیکن دعائے ندبہ روٹین والی دعائے ندبہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم روٹین والی دعائے کمیل پڑھتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک پڑھ لی یہی نہیں پتہ چلا کہ دعائے کمیل کا مقصد کیا تھا. اس دعائے کمیل کا مقصد جو توبہ اور استغفار تھا وہ حاصل ہی نہ ہوا. بس اسی طریقے سے جب امام زمانہ سے متعلق جب محفل کو منعقد کیا جائے تو اس میں وہ جو روح مجلس ہے جو روح محفل ہے بالخصوص وہ یہ کہ اگر دعائے کمیل اگر پڑھی دعائے ندبہ اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ پتا چلے کہ یہ دعائے ندبہ کیا ہے. اگر موقع ہوا تو تھوڑا بہت دعائے ندبہ پہ بھی اشارہ کریں گے انشاءاللہ. بس یہاں پر دعائے ندبہ یہ جب محفل میں روز ہر جمعے کو صبح دعائے ندبہ کا دعائے ندبہ کو منعقد کیا جائے اور اس میں یہ بیان کیا جائے, اس میں جوانوں کو بچوں کو یہ بتلایا جائے کہ یہ دعا کیا ہے, اس میں ہم کس کو پکار رہے ہیں, ہم کس کے لیے آنسو بہا رہے ہیں, ہم کس کو یاد کر کے غمزدہ ہو رہے ہیں, ہم پر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. دعائے ندبہ, ندبہ کہتے ہیں بلند آواز سے گریا کرنے کو, بلند آواز سے رونے کو کہتے ہیں ندبہ, پکارنا. یہ کون سی مصیبت ہے, یہ کون سی بلا ہے, یہ کون سا غم ہے. کیونکہ انسان ایک تو خوشی کے آنسو روتے ہیں, دعائے ندبہ میں کوئی خوشی کے آنسو انسان نہیں روتا ہے, خوشی کے آنسو انسان نہیں بہاتا ہے, بلکہ یہ انسان اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے, اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے, اپنی مصیبت کو یاد کر رہا ہے. انسان دعائے ندبہ جب پڑھے تو اس کی یہ روح ہے, یہ روح ہے کہ جب دعائے ندبہ پڑھے تو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں, ہم غم کر رہے ہیں, ہم مصیبت کو اپنی مصیبت کو تازہ کر رہے ہیں. کہ جمعے کا دن جو امام کے ظہور کا دن تھا, جمعے کا دن جو امام کے حاضر ہونے کا دن تھا, یہ جو سحر کا وقت ہے کہ جو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ امام سحر کے وقت ظہور فرمائیں گے, یہ سحر کا وقت گزر گیا, اذان صبح ہو گئی, اب وہ شخص کی وہ ذات کی جو جس ذات کی دنیا منتظر تھے, ہم منتظر تھے کہ اس جمعے کو شاید امام ظاہر کر جاتے, لیکن ہاں افسوس کے ساتھ, ہاں غم کے ساتھ ہم اپنی اس تکلیف کا, ہم اپنی اس بلا کا ظاہر کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں کہ یہ آج کی جمعہ بھی چلے گئی اور ہمارے زمانے کا امام کا ظہور نہیں ہوا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. دعائے ندبہ کی محفلوں کو منعقد کیا جائے. 15 شعبان, یہاں پر 15 شعبان سے پہلے میں کل کی گفتگو کو سے مطلب ایک جو باقی رہ گئے تو اس کو میں بیان کر دوں. کل جو ہم نے غدیر کے سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کی تھی, کوشش کیجئے. اب یہ ہم یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ بالکل ہمارے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے, یہ میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں لیکن ضروری سمجھتا ہوں. کوشش کیجئے, کل جو گفتگو تھی ہماری غدیر کے سلسلے میں ہم نے جو گفتگو کی کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے, ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے, ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ دولت ہے, یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے, یہ وہ دولت ہے, یہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ ولایت ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے ہمیں اپنے جوانوں اور اپنے بچوں تک منتقل کرنا ہے. یہ وہ خزانہ ہے کہ جو دنیا کے خزانے, انسان دنیا کے خزانے کے لیے انسان وصیتیں کرتا ہے, انسان اس کی حفاظتوں کے انتظام کرتا ہے, لیکن یہ وہ خزانہ ہے, یہ وہ دولت ہے کہ جس کی حفاظت کرنے کو لاکرز اور صندوق اور بینک کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جو دولت ہمارے پاس ہے اس کو برقرار رکھے اور اپنے بچوں اور جوانوں تک اس دولت کو منتقل کرے. اس کا ایک طریقہ 18 ذی الحج غدیر کے دن جتنا ایک مومن جتنا اس کی توان میں ہے, جتنی اس کی قدرت ہے, جتنی طاقت ہے, جس طریقے سے عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو ہم منعقد کرتے ہیں, غدیر انتہائی اہم عید ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے, سب سے بڑی عید عید غدیر, چھٹے امام کا فرمان ہے. جس طریقے سے ہم عید الفطر مناتے ہیں, جس طریقے ہم عید الضحیٰ مناتے ہیں, ہمارا بچہ منتظر ہوتا ہے عید الفطر آئے, اب ہمیں عید ہی ملے گی, نئے لباس پہننے ملیں گے اور ہماری تفریح کا بندوبست کیا جائے گا. بچے منتظر ہوتے ہیں عید کا, جب نام آتا ہے تو عید الفطر انسان کے ذہن میں, یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یقینی طور پر عید الفطر ہے, عید الضحیٰ ہے, عید مبائلہ ہے, عید بعثت ہے. یہ سارے بزرگ بڑی بڑی عیدیں ہیں, بڑی بڑی عیدیں, ان تک ان کا تحفظ, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, ہم پر واجب ہے ان سب کی حفاظت کرے. لیکن جس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں لفظ عید, جیسے ہی اس کے ذہن میں اس کے کانوں تک لفظ عید پہنچتا ہے, اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے عید الفطر کی طرف. بس آج سے یہ ہمیں عہد کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں عید کا لفظ اس کے ذہن کو منتقل کر دیتا ہے عید الفطر کی طرف, میں اس کی اہمیت کو گھٹانا نہیں چاہتا ہوں, میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلامی عید ہے, اس عید کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص عید الفطر ہو, عید الضحیٰ ہو, اگر اس کی مذمت کرتا ہے, اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اس نے شاعر اللہ کی مذمت کی ہے, اس نے شاعر اللہ کی توہین کی. اگر کوئی شخص عید الفطر ہو, عید الضحیٰ کی توہین کرتا ہے شاعر اللہ کہ قرآن نے جس کو جن چیزوں کو شاعر اللہ کو ان میں سے, اگرچہ قرآن نے ان کو نہیں کہا, لیکن یقینی طور پر عید الفطر عید الضحیٰ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہذا ان کی تو حفاظت کرنی ہے. لیکن جس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں عید کا کانسیپٹ عید الفطر کی طرف ہے, عید الضحیٰ کی طرف ہے, بس ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کے ذہنوں کو منتقل کرنا ہے کہ عید کا مطلب ہوتا ہے عید غدیر, عید کا مطلب ہوتا ہے عید ولایت. عید ولایت کو احیاء کیجیے, عید غدیر کو زندہ کیجیے. عید غدیر کو زندہ کرنا مولا کائنات کی ولایت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بس کوشش کیجیے جب عید غدیر آئے چراغہ کیجیے. جس انسان کے پاس جتنی طاقت ہے, جتنی قدرت ہے, جتنا وہ ڈونیشن دے سکتا ہے, یہ اتنی بڑی آبادی ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اس عید غدیر کو آپ منائیے. عید غدیر پورے ملیر کو آپ سجا دیجئے, جتنا ایک مومن کی توان میں ہے, جتنا ایک مومن کی قدرت میں ہے, ایک روپیہ, دو روپیہ, پانچ روپیہ, دس روپیہ, سو روپے, جتنا بھی ہے کسی مومن کی قدرت میں دیجئے ڈونیشن, اور عید غدیر کو احیاء کیجئے, عید غدیر کو زندہ کیجئے. یقینی طور پر یہ ثواب انشاءاللہ ملیر والوں کو ملے گا کہ ملیر میں عید غدیر کو احیاء کیجئے اور پورا کراچی اور پورے پاکستان میں یہ عید غدیر زندہ ہو جائے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ احیاء کرنا ہے, یہ شاعر اللہ ہے. جب عید الفطر شاعر اللہ ہے, عید الضحیٰ شاعر اللہ ہے, تو یقینی طور پر عید غدیر شاعر اللہ ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم پر واجب ہے. جس طریقے سے نبی اکرم پر ضروری تھا, جس طریقے سے نبی اکرم پر ضروری تھا کہ یوم غدیر کو اعلان کر دے من کنت مولا فہذا علی مولا, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عید غدیر کو احیاء کریں. اور یہ نبی اکرم کے اس قول کو احیاء کرنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم پر واجب ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اپنے زمانے کے امام, اپنے زمانے کے امام کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ 15 شعبان, 15 شعبان کی عید کوئی معمولی عید نہیں ہے, بہت ہی عظیم عید ہے, بہت ہی عظیم عید ہے. جمہوری اسلامی ایران میں دو عیدوں کو اہم ترین عید قرار دیا جاتا ہے, دو اسلامی عیدوں کو, ایک عید غدیر اور ایک عید 15 شعبان. اپنے بچوں کو بتلائیے کہ آج کرسچن 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں, وہ خیالی شخص کے بارے میں ان کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے, بچوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ آج کی رات سینٹا کلاس آئے گا اور تمہیں تحائف دے گا. ہم نے اپنے زمانے کے امام کی سلسلے جو حقیقی ہم نے جو گزشتہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جتنے بھی تحائف ہے, جتنی بھی نعمات دنیاوی ہے, جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی ہمارے پاس دولت ہے, یہ سب امام زمانے کے وجود کی وجہ سے ہے. جو حقیقی تحائف جو حقیقی ہمارے وجود کا سبب ہے, وہ مجازی سینٹا کلاز کے لیے تو ایسی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر, چاہے اسلامی میڈیا ہو چاہے نان مسلم میڈیا ہو, دونوں میں سینٹا کلاز کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جیسے نہ معلوم, کیونکہ ان کی کرسچینٹی کو بچانے والا یہ شخص تھا, لہذا انہوں نے اپنے محسن کا اس طریقے سے ان کو یاد کیا. لیکن جو محسن حقیقی ہے, جس کا وجود, جس کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ہے, کیا ہمارے کاندھوں پر اس کی ذمہ داری نہیں آتی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ 15 شعبان کو ہم احیاء کریں, 15 شعبان کی عید کو احیاء کریں. امام زمانہ پر دو چیزیں ضروری ہے کہ ایک اپنے اندر امام زمانہ کی محبت کو ایجاد کریں, اور دوسری ذمہ داری وہ یہ کہ ایسی محافل کو مقرر کیا جائے, منعقد کیا جائے کہ جس میں اپنے زمانے کے امام کی محبت میں اضافہ ہو. دعائیں ندبہ ہے, زیارت آل یاسین ہے, دعائیں عہد ہے. دعائیں عہد کیا ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کروں گا. اپنے زمانے کے امام کی محبت کیجیے. کون ہے ہمارا زمانے کا امام, کون ہے ہمارے زمانے کا امام کہ جس کی محبت کے بارے میں ہمیں پتا تو چلے کہ اس کے کون ہے, کہ جس کی محبت ہم اپنے دل میں ایجاد کریں. آخر وہ شخصیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی من ولدی. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد سے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی, اس کا نام میرا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی, جو رسول کا نام ہے. بہر آداب, اور یہ خود ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے کہ یہ جو نام ہے امام زمانہ کا, ہمارے بچوں کو شاید یہ ضروری ہے جملہ, ہمارے بچوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہمارے زمانے کا امام کیا ہے, ہمارے زمانے کے امام کا نام کیا ہے. وہ عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ امام کا نام نہیں ہے, امام کا لقب ہے, یہ امام کا نام نہیں ہے. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا, نبی اکرم کا نام آپ لوگ جانتے ہیں, میں نہیں چاہتا اس نام کو, چونکہ ممانعت آئی ہے کہ امام زمانہ کے نام کو استعمال نہ کیا جائے. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا نام ہے وہی اس میری جو اولاد سے آخری امام ہوگا, اس کا بھی وہی نام ہے جو میری کنیت ہے. نبی اکرم کی کنیت ہے ابو القاسم. فرماتے ہیں کہ جو میری کنیت ہے وہی اس کی کنیت ہے. اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہوا اشبہ بی خلقن و خلقن. نبی اکرم کی شخصیت کیا ہے؟ بہرحال اس کو ابھی ہم بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے, کیونکہ نبی اکرم امام زمانہ کو تشبیہ دے رہے اپنے آپ سے. خود نبی اکرم کی شخصیت کیا ہے اس کو آگے والی روایت سے سمجھیں گے. نبی اکرم ارشاد فرماتے اشبہ بی خلقن و خلقن, مجھ سے جو سب سے زیادہ شبیتر ہے, مجھ سے جو سب سے زیادہ میری طرح ہے, مجھ سے جو شباہت رکھتا ہے سب سے زیادہ بنی نو انسان میں, اشبہ سپرلیٹو ڈگری کا سیگا ہے, اس میں تفضیل کا سیگا ہے, اشبہ جو سب سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھنے والا ہے اخلاق کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے, وہ ہے آپ کے اور ہمارے زمانے کے امام. سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے. نبی اکرم ارشاد فرماتے یہ جملہ, جو نبی اکرم کا فرمان جو اس کے بعد والا جملہ ہے, اس پر گفتگو بعد میں رہے گی. تکون به غیبۃ و حیرۃ تظل فیہا الامم. یہ جو نبی اکرم کا جملہ ہے, یہ جو نبی اکرم کا جملہ ہے, اس کے اوپر گفتگو باقاعدہ ایک رہے گی ہماری. فرماتے کہ تکون به غیبۃ, اس میرے اس آخری فرزند کی, یہ جو میرا فرزند ہوگا جو آخری امام ہوگا, فرماتے کہ تکون به غیبۃ, اس کے ذریعے سے ایک غیبت ہوگی, اس کی یعنی غیبت ہوگی, غیبت اور ایک حیرت, ایک ایسا واقعہ ہوگا جو حیران کن ہوگا. پھر فرماتے کہ تکون تظل فیہا الامم, یہ وہ غیبت ہے کہ جس غیبت میں امتیں گمراہ ہو جائیں گی. یہ جملہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ بعد میں اس کی وضاحت. تظل فیہا الامم, امتیں اس غیبت میں غیبت کے زمانے میں گمراہ ہو جائے گی. نبی اکرم نے فرمایا اشبہ بی، مجھ سے سب سے زیادہ جو شباہت رکھنے والا جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ امام زمانہ کی شخصیت ہے. نبی اکرم کون ہے؟ باقی تفصیل کل، ایک روایت بس آج ملاحظہ فرما لیجئے جلدی جلدی. نبی اکرم کون ہے؟ جب وہ زلیخہ اور حضرت یوسف والا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت زلیخہ نے بعد میں توبہ کر لی تھی. توبہ کرنے کے بعد ایک روز جب دربار حضرت یوسف، جب حضرت یوسف دربار میں بادشاہ بن چکے ہیں، تو زلیخہ ایک دن آئی حضرت یوسف سے ملنے. اب وہ داروغہ، وہ آج کی اصطلاح میں پولیس، کہ جو بادشاہ کے محل کے باہر ہوا کرتے ہیں، روکا راستہ، کہا کہ میں یوسف سے ملنے چاہتی ہوں. زلیخہ کہتی ہے کہ میں یوسف سے ملنا چاہتی ہوں. کہا کہ تو نے جو یوسف کے ساتھ فعل انجام دیا، جو تو نے یوسف کے ساتھ جو فریب کیا، کیا اب بھی تو یوسف سے ملنا چاہتی ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تجھے کوئی خوف نہیں ہے؟ ذرا جملہ ملاحظہ فرمائیں گے حضرت زلیخہ کا. میں حضرت اس لیے لگا رہا ہوں کہ بہرحال ان کا مرتبہ آخری روایت میں ملاحظہ فرمائیں گے. حضرت زلیخہ کہتی ہے، ذرا جملہ ملاحظہ فرمائیے، کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، مجھے اسے کسی قسم کا خوف نہیں آتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہو. آج کتنے ایسے مومنین ہیں جو دوسرے مومنین سے فرار کرتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، ارے وہ طنز و تانا کرنا شروع کر دے گا، وہ اذیت پہنچانا شروع کر دے گا، وغیرہ وغیرہ. زلیخہ نے وہ فریب و دھوکہ کرنے کے باوجود اس پورے یقین کے ساتھ جا رہی ہے، اور جب کہا کہ کیا تجھے ڈر نہیں ہے، تو کہا کہ مجھے اس انسان سے کہ جس کے دل میں خوف ہے خدا، مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے. گئی زلیخہ حضرت یوسف کے دربار میں، حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچی. حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا رنگ کیوں اڑے جا رہا ہے؟ یہ تیرے چہرے پر زردی کیوں طاری ہو رہی ہے؟ جملہ ملاحظہ فرمائیں گے. حضرت زلیخہ فرماتی الحمدللہ جعل العبید لطاعتہم ملوکا وجعل العبید لمعصیتہم عبیدا. کیا ذو معرفت جملہ کہا ہے، معرفت سے بھرا جملہ کہا ہے. آج کا مومن زلیخہ کے ان دو جملوں سے درس حاصل کرے. فرماتی ہے الحمدللہ الذی جعل، پہلے جو جملہ تھا وہ برس کر دو، الحمدللہ الذی جعل الملوک لمعصیتہم عبیدا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے، تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے بادشاہوں کو، ملاحظہ فرمائیے تو جملہ آپ کی توجہ چاہیے، تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے بادشاہوں کو اپنی معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا. آج زلیخہ یوسف کے دربار میں جا رہی ہے، غلام اور کنیز بن کر جا رہی ہے. کہتی ہے تمام تعریفیں، کون ہے زلیخہ؟ میں جانتا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس کا بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، لہذا میں اس کے، یہ شہزادی تھی اپنے زمانے کی، اپنے زمانے کی ملکہ تھی. اور وہ واقعہ تو سنا کہ جو حضرت یوسف کے، جو سورہ یوسف میں بیان کیا گیا. بہرحال آپ کے اذہان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوگا یہ واقعہ، کہ جو بادشاہ تھی، جو ملکہ تھی، جو رانی تھی اپنے زمانے کی، لیکن وہ حضرت یوسف کے ساتھ دھوکہ، حضرت یوسف کو جو فریب دیا، جو شیطان کا غلبہ جو زلیخہ کے نفس پر طاری ہوا، کہ آج کے نوجوانوں پر جیسا شیطان طاری ہوتا ہے. آج کا جوان، اگرچہ خواتین کے لیے سورہ یوسف کی تفسیر کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن جوان مرد، نوجوان لڑکے سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھیے، پریشان ہے کہ آج کے اس شیطانی فریب سے ٹی وی، ڈش اور انٹرنیٹ سے کس طریقے سے فرار حاصل کرے. آج کا جوان پریشان ہے اور یہ پریشانی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ان کے والدین متوجہ نہیں ہوں گے. والدین سے خصوصی گزارش ہے خدا را اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کیجیے. یہ لیڈ, یہ ڈش اور یہ انٹرنیٹ اپنے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں نہ دیجیے. خدا را اپنے جوان بچوں کی حفاظت کیجیے, کیونکہ یہ جو شیطانی راستہ ہے, صرف انسان یہ تصور نہ کرے کہ یہ چند لمحات کے گناہ ہیں. انسان یہ تصور نہ کرے, یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر میں نے کل گفتگو کی اور آج گفتگو کی, کہ جو ہمارے پاس ولایت کا خزانہ ہے, جو ہمارے پاس یہ ولایت کے ایمان کی جو دولت ہے, یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا جوان اسی راستے پر چلتا رہا تو ظاہری چند گناہ اس کو یہ ولایت سے محروم ہو جائے گا, یہ خزانہ اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ وہ خزانہ ہے, اس لیے کہ یہ وہ ایمان ہے جو آپ کے نفوس میں, جو آپ کے دل میں مقرر ہے, اس لیے کہ آپ کے والدین نے جس ماحول میں آپ کی تربیت کی. بس اس روایت کو آپ کل بیان کروں گا. یہ جو خزانہ, یہ جو ایمان کا خزانہ, یہ جو ولایت کا خزانہ, یہ جو امامت کا خزانہ جو آپ کے نفوس میں ہے, جو آپ کے دلوں میں ہے, یہ آپ کے والدین نے اس زمانے میں دیا کہ جس زمانے میں حیا نہیں تھی, جو بڑا پاک و پاکیزہ زمانہ تھا, جو بڑا صاف ستھرا زمانہ تھا. تو چونکہ وہ صاف ستھرا پاک و پاکیزہ زمانہ تھا, وہ نفوس پاک و پاکیزہ تھے, اس لیے کہ یہ ولایت, یہ امامت, یہ کثیف اور گندے ماحول میں نہیں رہ سکتی ہے. یہ جو ہمارے نفوس ہے, اگر پاک و پاکیزہ نفوس ہے, کیونکہ یہ ایمان ولایت, یہ دولت امامت اور ولایت, یہ گندے اور کثیف اور غلیظ محل پہ مستقر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان نفوس میں مستقر ہوتے ہیں. ان نفوس میں یہ ولایت اور یہ امامت اترتی ہے جو نفوس پاک و پاکیزہ ہوا کرتے ہیں. ہمارے والدین وہ پاک و پاکیزہ نفوس رکھنے والے تھے, لہذا جو ان کے دلوں میں تھی, اس لیے کہ یہ ولایت کی دولت, یہ امامت کی دولت, یہ عام دولت کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے اٹھا کر اپنے بچوں کو دے دی اور بچوں نے لے لیا. یہ وہ ہے جو دل سے دل منتقل ہوتے ہیں, یہ دل سے منتقل ہونے والی چیز ہے, یہ زبان سے منتقل نہیں ہوتے ہیں. آپ لاز اپنے بچوں کو پڑھائیے, 12 اماموں کے نام پڑھائیے, 12 اماموں کی سیرت پڑھائیے, لیکن یہ منتقل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. منتقل ہونے کا ذریعہ ہے وہ جو دل میں ہے ہمارے, جتنی نوعیت کا ہمارے دل میں, اسی نوعیت کو ہم برداشت, اسی نوعیت کو ہم منتقل کر سکتے, اس سے زیادہ کو منتقل نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ ہماری اولاد کو کوئی اچھا معلم مل جائے, اچھا استاد مل جائے, لیکن والدین سے بڑھ کر کوئی اچھا استاد نہیں ہوا کرتا, اس لیے کہ والدین ہی 24 گھنٹے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں. پس یہ نفوس جو میڈیا نے ہمارے نفوس کو کثیف کر دیا ہے, یہ ڈش, یہ انٹرنیٹ نے جو ہمارے نفوس کو کثیف کر دیا, یہ خیال نہ کرے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ تو نہیں دیکھ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں, اگر ہم نے دیکھا, ہمارا نفس جب کثیف ہو گیا, تو اب اس کثیف محل میں, اس کثیف مقام میں, اس گندے ماحول میں یہ ولایت ٹھہرنے والی نہیں ہے. اور میں نے بیان کیا, یہ ولایت کی بھی درجات ہے, اس محبت کی بھی درجات ہے, اس محبت کی بھی اس محبت کے بھی اسٹیپس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس محبت کتنی کم ہو گئی ہے, وہ جو ہمارے بزرگوں کے پاس تھی. اس لیے کہ ہمارے نفوس, ہمارے نفوس یہ کثیف ہو چکے ہیں, یہ گندے ہو چکے ہیں, یہ خراب ہو چکے ہیں. لہذا خدا را اپنے جوان نسل کی حفاظت کیجئے, اس لیڈ کی, اس ڈش کی اور اس انٹرنیٹ کی وبا سے اپنے بچوں کو بچائیے. اگر اس سے نہ بچایا, یاد رکھیے گا, یہ آہستہ آہستہ, یہ آہستہ آہستہ ایمان کی دولت چلے جائے گی, ولایت کی دولت چلی جائے گی, سید الشہداء کی جو محبت ہمارے دلوں میں یہ چلے جائے گی. یہ رہنے والی چیز نہیں ہے, ان گندے ماحول میں یہ پاک و پاکیزہ ولایت کا ایمان, سید الشہداء کی عزاداری نہیں رہ سکتی ہے. یہ سید الشہداء کی عزاداری, یہ ولایت اہل بیت کے لیے پاک و پاکیزہ ماحول چاہیے. بس اپنے جوانوں کی حفاظت کیجئے, ایسی تربیت کیجئے کہ بچپنے میں معرفت اہل بیت علیہ السلام آ جائے, کیسی تربیت، کیسی تربیت؟ ایسی تربیت کیجئے کہ جیسی حبیب ابن مظاہر کے باپ مظاہر نے حبیب کی تھی. حبیب ابن مظاہر کس عظیم انسان کا نام ہے. حبیب ابن مظاہر کو مولا فرماتے روایت کے مطابق کہ حبیب تم وہ انسان ہو کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہو. حبیب اپنے زمانے کا فقیہ ہے، اپنے زمانے کا مجتہد ہے. اور مجتہد اور فقیہ کہلانے کے قابل وہ انسان کہ جس کو خود امام فقیہ کہے، امام مجتہد کہے. حبیب کون ہے؟ حبیب وہ انسان ہے کہ بچپنے سے اہل بیت کی معرفت ہے، بچپنے سے سید الشہداء کی محبت حبیب کے دل میں رسوخ کی ہوئی ہے. روایتوں میں بیان کیا ہے، یہ واقعہ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی گلی سے گزر رہے ہیں. مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں. انہی بچوں کے درمیان میں سے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کا یہ فعل سمجھ میں نہ آیا، اتنے سارے بچوں میں آپ نے اس بچے کا انتخاب کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے اس بچے کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ بچہ میں دیکھ رہا تھا، یہ وہ بچہ ہے جو میرے فرزند حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ یہ بچہ حسین جس خاک پر قدم رکھتے جاتا تھا اس خاک کو اٹھاتا تھا، یہ بچہ اپنی آنکھوں اور اپنے رخساروں پہ لگاتا تھا. یہ حبیب کی معرفت دیکھیے. حبیب کو کسی نے پڑھایا نہیں، حبیب کو کسی نے درس نہیں دیا، یہ حبیب کے دل میں مظاہر نے محبت اس طریقے سے ڈالی کہ حبیب اس بچپنے میں سید الشہداء کا یہ احترام کر رہے ہیں. سید الشہداء کی یہ محبت حبیب کے دل میں ہے، یہ وہ پاک تربیت ہے، یہ وہ پاکیزہ تربیت ہے کہ حبیب اپنے کمسنی میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. حبیب کون ہے؟ حبیب کوفے میں بیٹھے ہوئے کھانے میں مشغول ہیں، تناول کر رہے ہیں، اچانک دق الباب ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب نے سوال کیا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین. آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں. اب حسین کے، اب حبیب کے لیے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ممکن نہ تھا. حبیب کھڑے ہوئے دوڑ کر دروازے پر پہنچے، آنے والے سے حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، اس کے بعد کھولا. عجیب جملے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من الحسین من حسین ابن علی الى الرجل الفقی. ارے یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. بس چند جملے، اے حبیب تم مذہب جانتے ہو، تم اسلام جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میری رسول کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، لیکن اے حبیب تم یہ نہیں جانتے اس وقت میں دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، نرگئے آدھا میں میں گھرا ہوا ہوں، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو حبیب اس نواس رسول کی مدد کو پہنچ جانا. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو پوچھتے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھے. حبیب اب کس طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ زوجہ حبیب نے سوال کیا، اے حبیب کون تھا؟ کہا حسین کا قاصد تھا، حسین کا خط لے کر آیا. مومنہ نے گھبرا کر کہا اس میں کیا لکھا تھا؟ حبیب نے کہا اس پہ لکھا تھا رسول کا نواسا نرگئے آدھا میں گرا ہوا ہے اور مجھ سے مدد کو طلب کر رہا ہے. بس مومنہ نے یہ سنا گھبرا کر سوال کیا، حبیب تم نے کیا سوچا؟ حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے امتحان کی غرض سے کہا، زمانہ بڑا پورا شوب ہے، خراب زمانہ ہے، اس زمانے میں کون کس کی مدد کو جاتا ہے؟ بس یہ سننا تھا
ارے مومنہ, مومنہ نے کہا اے حبیب تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے ارے رسول کا نواسا تجھے مدد کو پکار رہا ہے اور تو کوتاہی کر رہا ہے, ارے قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دے گا, ارے فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ حبیب نے کہا اے مومنہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تلوار کو اٹھا سکوں, بس یہ جو دو جملے کہے اب جو حبیب کی زوجہ کو جلال آ گیا, روایت کا جملہ ہے, مقتل کا جملہ ہے, ارے زوجہ حبیب نے اپنے سر سے مکنے کو اتارا, حبیب کے سر پر پھینکا, اے حبیب تو گھر میں بیٹھ جا میں اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گی, اور اس کے بعد دردناک آواز میں کہا یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ اے حسین اے کاش میں مرد ہوتی آپ کی مدد کو پہنچتی. بس یہ جملہ کا سننا تھا, حبیب نے کہا اے مومنہ بس میں نے تیرا امتحان لے لیا. اے مومنہ ارے کیسے ممکن ہے میرا آقا مدد کو بلائے حبیب نہ پہنچے, آئے میرا آقا مجھ سے مدد کو طلب کرے, ارے حبیب اپنی جان کو نچھاور نہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ حبیب کھڑے ہوئے اپنے غلام کو بلایا,